شبیر 20 اکتوبر کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. حکومت پاکستان نے ضرب عزم نامی فوجی کارروائی کے بعد متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کے لیے امداد کا کشکول پھیلایا، مگر امریکی تجزیہ کار نے کہا
کشکول خالی جائے گا وہاں یہاں سے واپس. میں نہیں سمجھتا امریکہ اس موڈ میں ہے کہ وہ کسی کو پیسہ دے. آپریشن کے نتائج سے امریکہ قطعاً غیر مطمئن ہے.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان میں قبائلی علاقوں کے وفاقی وزیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ نے کہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ آئندہ 2 سے 3 ماہ میں شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن مکمل ہو جائے، کیونکہ اس سے زیادہ دیر تک جاری رہنے سے اس فوجی آپریشن کے منفی سیاسی اثرات مرتب ہوں گے. یہ پہلی بار ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اس آپریشن کے اختتام کے بارے میں مدت کا تعین کرنے کی بات کی گئی ہے. بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ نے بتایا کہ اس آپریشن کی وجہ سے گھر ہونے والے افراد کی بحالی کے لیے $1.5 ارب یا 150 ارب روپے کی ضرورت ہے.
ہم نے جو کام کرنا تھا اس میں ہم کام کر چکے ہیں. فنڈز کی ریکوائرمنٹ اور ٹائم کی ریکوائرمنٹ اور ذرائع کی ریکوائرمنٹ، یہ سب ورک آؤٹ کر چکے ہیں. اور اس میں ابھی ایک ریکوائرمنٹ مزید آئی ہے کہ ہمارے اپنے ریسورسز پرابلی اس کے متحمل نہ ہو سکے، تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ہم انوالو کرنے کی کوشش کریں گے، اور آلریڈی ان کے ساتھ بات چیت ہماری چل رہی ہے اور ایک آدھ میٹنگیں بھی ہو چکی ہیں. منسٹری آف فنانس سے میٹنگ کی ان کے ساتھ، میرے نیچے بھی کوئی ڈونرز کی کوئی میٹنگ ہو جائے.
پاکستان میں انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے امید ظاہر کی ہے کہ توہین رسالت کی مسیحی ملزم آسیہ بی بی کے کیس میں سپریم کورٹ تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ ثبوتوں کے معیار کی سختی سے جانچ پڑتال کرے گی. واضح ہے کہ حال ہی میں لاہور ہائی کورٹ نے ان کی سزائے موت کے فیصلے کے خلاف دائر اپیل خارج کر دی تھی. انہیں 4 برس پہلے موت کی سزا سنائی گئی تھی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے حب میں پولیس نے 8 مزدوروں کے قتل کے ایک ملزم کو ہلاک اور ایک کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ مزدوروں کی لاشوں کو ان کے آبائی علاقوں میں پہنچا دیا گیا ہے. کوئٹہ سے نامہ نگار محمد قاسم.
لسپلا پولیس کے سربراہ بشیر احمد نے فون پر بی بی سی کو بتایا کہ ملزم کی ہلاکت کا واقعہ حب کے علاقے رمضان مری کوٹ میں پیش آیا. ان کا کہنا تھا کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ 8 مزدوروں کے قتل کے ملزمان مذکورہ علاقے میں موجود ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ شب فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم ہلاک ہو گیا، جبکہ دوسرے کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا. دیگر ذرائع سے پولیس کے ہلاک اور زخمی شخص کو ملزم قرار دینے کے دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی. ایک پولٹری فارم پر کام کرنے والے پنجاب سے تعلق رکھنے والے 8 مزدوروں کو اب قلع کے ساکران میں اغوا کے بعد ہلاک کیا گیا تھا.
عالمی ادارہ صحت نے نائجیریا کو ایبولا سے پاک قرار دے دیا ہے. وہاں پچھلے 6 ہفتوں کے دوران ایبولا کا ایک بھی مریض سامنے نہیں آیا. نائجیریا میں ایبولا کا وائرس جولائی میں ایک لائبیرین سفارتکار کے ذریعے آیا تھا، لیکن وہاں جلد ہی اس وبا پہ قابو پا لیا گیا. نائجیریا میں ایبولا کے 20 مریض سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے 8 ہلاک ہو گئے ہیں. دارالحکومت ابوجا میں بات کرتے ہوئے ڈبلیو ایچ او کے نمائندے نے اسے ایک شاندار کامیابی قرار دیا ہے. ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے عراقی کرد پیشمرگا جنگجوؤں کو شام جانے کی اجازت دے دی ہے، تاکہ وہ وہاں کوبانی میں دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں کرد جنگجوؤں کی مدد کر سکیں. اس بارے میں آنے والی مزید خبروں کا خلاصہ سنیے ظفر سید سے.
امریکی فضائیہ کے طیاروں نے شام میں دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ علاقے کوبانی میں کرد جنگجوؤں کے لیے ہتھیار، گولہ بارود اور طبی سامان فراہم کیا ہے. پینٹاگان کا کہنا ہے کہ کارگو جہاز میں بھیجا گیا یہ سامان عراق میں کرد حکام کی جانب سے فراہم کیا گیا تھا. عراق کے دارالحکومت بغداد میں شیعہ مسلک کی ایک مسجد کے باہر ہونے والے ایک خودکش حملے میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. 24 گھنٹوں کے اندر یہ دوسرا خودکش حملہ ہے. تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ حملے دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کی مہم کا حصہ ہیں، جس کے تحت وہ شہر میں خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں.
ہانگ کانگ کی ہائی کورٹ نے جمہوریت نواز سرگرم کارکنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ مظاہرے کی 2 سائٹس کے بعض حصوں کو خالی کر دیں. یہ مظاہرین تقریباً 3 ہفتوں سے احتجاج کر رہے ہیں. عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ مظاہرین کے خلاف کئی کمپنیوں کی جانب سے دائر شکایتوں کے بعد سامنے آیا ہے. بعض مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ ان احکامات کو نظر انداز کر دیں گے. عدالت کی جانب سے یہ احکامات حکومت کے نمائندوں اور طلبہ رہنماؤں کے درمیان مذاکرات سے 1 روز پہلے سامنے آیا ہے. ادھر چین کی کمیونسٹ رہنماؤں کا اہم ترین اجلاس سالانہ اجلاس جاری ہے. اس سال اس اجلاس میں ملک میں آئینی نظام میں اصلاحات لانے پر توجہ دی جائے گی، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ حکمراں کمیونسٹ پارٹی نہیں چاہتی کہ ایک آزاد عدلیہ قیام میں لائی جائے، جو ان کے اختیارات کو محدود بھی کر سکتی ہے. یورپین کمیشن کے صدر جوز مینوئل بروسو نے برطانیہ کے سیاستدانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یورپی یونین کی ممبرشپ سے حاصل فوائد کے بارے میں بتائیں۔ لندن میں ایک تقریر کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ سب سے بڑی اور انتہائی قابل فخر قوم بھی تنے تنہا عالمی سطح پر معمولی اہمیت برقرار رکھ سکتی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے اپنے لوگ ہی نہیں ہیں یہاں پر، ہم لوگوں سے بچھڑے ہوئے ہیں۔
میرے بھائی سردار دارو خان ابابکی کو 28 دسمبر 2010 کو سریا مل کالونی سے خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے اٹھا لیا ہے۔
بلوچستان کے لاپتہ افراد کے رشتہ دار،
میرے بھائی کو اور وہ تمام بلوچ اسیران کو منظر عام پہ لے کر آؤ۔ اس ملک میں قانون آئین بنا ہوا ہے، عدالتیں موجود ہیں، تو آپ ان کو عدالت میں پیش کرنے۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینہ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ قبائلی علاقوں کے وفاقی وزیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ نے کہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ آئندہ 2 سے 3 ماہ میں شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن مکمل ہو جائے، کیونکہ اس سے زیادہ دیر جاری رہنے سے اس فوجی آپریشن کے منفی سیاسی اثرات مرتب ہوں گے۔ سربین کا آج کا بڑا موضوع یہی ہے، اپنے تمام تر تجزیے کے ساتھ۔ یہ پہلی بار ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اس آپریشن کے اختتام کے بارے میں مدت کا تعین کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ 15 جون کو شروع ہونے والا یہ آپریشن ضرب عزم کن مراحل سے گزر کر اس آخری مرحلے میں داخل ہوا، اس کی تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے آصف فاروقی۔
پاکستانی فوج کی کمان میں تبدیلی اس کی شمالی وزیرستان کے بارے میں پالیسی میں بھی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ شدت پسندوں کے منظم ہونے کی اطلاعات کے باعث اس علاقے میں ممکنہ فوجی آپریشن کی بازگشت کئی برس سے سنائی دے رہی تھی، لیکن سابق فوجی سربراہ جنرل ریٹائرڈ اشفاق پرویز کیانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی کرنے سے ہچکچاتے رہے، لیکن ان کے پیشرو جنرل راحیل شریف نے یہ مشکل فیصلہ کر ہی ڈالا۔ پے در پے دہشت گرد حملوں اور شدت پسندوں کے ساتھ مذاکرات میں ناکامی کے بعد بالآخر 15 جون کو پاکستانی فوج شمالی وزیرستان میں داخل ہو گئی۔ قبائلی علاقوں کے لیے وفاقی وزیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ کہتے ہیں کہ شمالی وزیرستان کا 90% علاقہ شدت پسندوں سے خالی کروا لیا گیا ہے اور اب یہ فوجی کارروائی آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔
میں نے 2 مہینے سے زیادہ اگر مزید یہ ٹریک کر گیا تو یہ تھوڑا سا پرابلمیٹک ہو جائے گا گورنمنٹ کے لیے۔ سو اس کو جتنی جلدی ختم کیا جا سکے اتنا فائدے میں ہے، اور بہت زیادہ لمبا ہو گیا تو پھر یہ بلکہ الٹا ہو جائے گا، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا۔
اس فوجی کارروائی کے دوران 1100 سے زائد شدت پسند مارے گئے، جبکہ اس ممکنہ لڑائی کے خدشے کے پیش نظر شمالی وزیرستان سے قریباً 10 لاکھ افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ ان میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی بھی تھی۔ ان بے گھر افراد میں سے بیشتر نے ملک کے مختلف علاقوں میں اپنے عزیزوں کے ہاں رہائش اختیار کی، لیکن بہت سے آج بھی بنو میں لگے کیمپس میں رہنے پر مجبور ہیں۔ شمالی وزیرستان میں جاری اس فوجی کارروائی سے شہری علاقوں کو پہنچنے والے نقصان کی تفصیل تاحال سامنے نہیں آئی ہے۔ تاہم وفاقی حکومت کے اندازوں کے مطابق اس آپریشن میں بہت بڑی تعداد میں نجی املاک کو نقصان پہنچا ہے، جن کی بحالی کے لیے حکمت عملی تیار کی جا چکی ہے۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستانی فوج کی کمان میں تبدیلی اس کی شمال وزیرستان کے بارے میں پالیسی میں بھی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ شدت پسندوں کے منظم ہونے کی اطلاعات کے باعث اس علاقے میں ممکنہ فوجی آپریشن کی بازگشت کئی برس سے سنائی دے رہی تھی، لیکن پے در پے دہشت گرد حملوں اور شدت پسندوں کے ساتھ مذاکرات میں ناکامی کے بعد بالآخر 15 جون کو پاکستانی فوج شمالی وزیرستان میں داخل ہوئی۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان کا 90% علاقہ شدت پسندوں سے خالی کروا لیا گیا ہے اور اب یہ فوجی کارروائی آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھی آصف فاروقی نے ہی قبائلی علاقوں کے وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ سے تفصیلی بات کی۔
اس کے اوپر بلکہ ہم لگے ہوئے، ہم نے جو کام کرنا تھا اس میں ہم کام کر چکے ہیں. فنڈز کی ریکوائرمنٹ اور ٹائم کی ریکوائرمنٹ اور ذرائع کی ریکوائرمنٹ یہ سب ورک آؤٹ کر چکے ہیں. اور اس میں ابھی ایک ریکوائرمنٹ مزید آئی ہے کہ ہمارے اپنے ریسورسز پرابلی اس کے متحمل نہ ہو سکیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ہم انوالو کرنے کی کوشش کریں گے, اور آلریڈی ان کے ساتھ بات چیت ہماری چل رہی ہے اور ایک آدھ میٹنگیں بھی ہو چکی ہیں. منسٹری آف فنانس سے میٹنگ کی ان کے ساتھ منسٹر صاحب نے, اور بھی کوئی میٹنگ شیٹنگ شاید ہو جائے, میرے نیچے بھی کوئی ڈونرز کی کوئی میٹنگ ہو جائے.
کس فورم کو استعمال کریں گے آپ؟
ہم یہ دیکھیں جی, جو ڈونرز ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے, دے ور ویری کین, وہ چاہتے تھے, وہ ایون ریلیف کے معاملے اس میں بھی اسٹیج کے اوپر بھی کنٹریبیوشن کرنا چاہتے تھے. تو ریلیف والا تو ہم نے کہا والنٹیرلی اگر کوئی کرتا ہے, ہم نے ریکویسٹ نہیں کی تھی, وہ ریکویسٹ والی کہانی ابھی ہم کر چکے ہیں.
تو باقاعدہ حکومت پاکستان درخواست کر چکی ہے غیر ملکی مدد,
فیصلہ ہو چکا ہے اس کے بارے میں مکمل طور پر, فارمل طریقے سے اب تک نہیں کی جا چکی ہے لیکن فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایڈریس کریں گے.
کوئی اندازہ ہے آپ کو کتنے پیسے چاہیے ہوں گے
ان کو واپس بھیجنے کے لیے؟ جو ٹرانسپورٹ کی ریکوائرمنٹ ہے انیشلی کچھ عرصے کے لیے, راشن کی ان کی ریکوائرمنٹ کو پوری کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے, اور پھر ریکنسٹرکشن میں ان کے وہ مکانات جو ڈسٹروائے ہو چکے ہیں, دکانیں جو ڈسٹروائے ہو چکے ہیں, میسو ہے میسو, اور پھر اسکول کالجز یونیورسٹیز نہیں تھے, اور ہاسپٹلس وہ بھی تباہ برباد ہو چکے. انہوں نے واٹر سپلائی اسکیمز اور بے شمار اور فیسلٹیز ہیں جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ تھے وہ برباد ہو چکے ہیں. ان تمام کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ ہے سیکنڈ اسٹیج کا. تھرڈ اسٹیج یہ ہے کہ علاقے میں ایک ایسی ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹی کی جائے, ایسی کاروائی کی جائے پورے کے پورے فاٹا میں جہاں پر اس بات کی گنجائش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے کہ اس قسم کی نرسریز دوبارہ وہاں پر ٹیررسٹ کو بریڈ کر سکیں گے, وہ اس کی گنجائش بن جائے گی.
تو اس کے لیے کیا آپ لوگوں کو وہ واپس اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں جانے سے روکنے کے لیے کیا؟
وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مہربانی کی ہے, بڑے بہت بڑے ہمارے پاس منرل ریسورسز ہیں, قسم قسم کے منرلس ہیں, اور وہ ایک ایکٹیویٹی ہے جس کو گورنمنٹ بڑے پیمانے پہ شروع کر کے ہر ایک آدمی کو کوئی نہ کوئی ایریا الاٹ کر کے ان کے لیے فیسلٹیشن ہم کریٹ کر سکتے ہیں. علاوہ اس کے جس وقت ترقیاتی کام ہوں گے تو وہ بھی بے شمار کام, روڈ بنیں گے وہاں پر, بلڈنگیں بنیں گے وہاں پر, یہ جو مکانوں کے ریکنسٹرکشن وغیرہ ہوں گے, کالونیاں بنیں گی تو اس میں بھی کام بے شمار آ جائے گا, اور پھر گورنمنٹ کوئی جابز گورنمنٹ سروس میں لیویز اور خاصہ دار اور ایف سی وغیرہ اس میں ملازمتیں دی جا سکتی ہے. تو وہ ایک لمبا چوڑا پلان ہے اور وہ بلکہ بہتر ہوگا اس سے وہ جو انلیگل کاروائی ہو رہی تھی.
میں جو پہلے ابھی آپ سے پوچھا کہ کوئی ایسٹیمیٹ بنایا آپ نے کہ کتنے ارب روپے یا ڈالرز کتنے لگے؟
میں آپ کو جو صرف اتنا جو ریہیبلیٹ کو جو دوبارہ لے جانے والی ہمارے پاس تھا تقریباً 29 ارب روپے کی ہماری ریکوائرمنٹ بن گئی تھی, لیکن یہ جو ریکنسٹرکشن والا کام اس میں مزید کام ہو رہا ہے, اس میں اور بھی بہت پیسے چاہیے ہوں گے.
آپ کے خیال میں کتنی رقم درکار ہوگی؟
میں گیس ورک بتا سکتا ہوں آپ کو, ایگزیکٹ فگرز میرے پاس اس وقت نہیں ہے, اس میں کم از کم کوئی 100-150 ارب روپے چاہیے ہوں گے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیٹو سے بھی آپ کو مدد کی درخواست کرنی ہے؟
اگر اس کو ہمیں مدد نہیں کریں گے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے, اس ایریا کو ڈیولپ کرنے کے لیے, یہ تھریٹ ہمیشہ کے لیے رہے گا, اور یہ تھریٹ صرف اگینسٹ پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے, ورلڈ اسپیسیفک ہے.
یہ تھے قبائلی علاقوں کے وفاقی وزیر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ, جن سے ہمارے ساتھی آصف فاروقی بات کر رہے تھے. آئیے تجزیے کی طرف رخ کریں. ضرب عصب کے تجزیے کے لیے کہ یہ کس قدر کامیاب رہا, کون سے اہداف باقی رہ گئے اور امریکی رد عمل کیا ہے, اس میں میں نے پاکستان میں دفاعی اور عسکری امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد اور امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے مشیروں میں سے ایک واشنگٹن سے ڈاکٹر احسان احراری سے بات کی. سب سے پہلے میں نے بریگیڈیئر سعد سے پوچھا کہ کیا ضرب عصب واقعتاً اپنے مشن میں کامیاب رہا؟
جی, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جو بھی فوجی آپریشن ہوتا ہے اس سے کوئی یہ کہے کہ اس سے میرے 100% نتائج جو ہے وہ یا جو اہداف ہیں وہ مجھے حاصل ہو گئے ہیں تو وہ میرے خیال میں مبالغہ ہوگا. انہوں نے جو ان کے جو بڑے بڑے اور اہم مقاصد تھے وہ میرے خیال میں حاصل ہو گئے ہیں. زمین کے اوپر قبضہ کرنا تھا اور ان کے مراکز کو ختم کرنا تھا اور ان کو وہاں سے باہر نکالنا تھا, وہاں پر کامیابی ہو گئی ہے. لیکن ابھی تک پورا شمالی وزیرستان خالی نہیں ہوا ہے.
ٹھیک ہے,
شوال کا علاقہ جو ہے اس کو ابھی انہوں نے کلیئر کرنا ہے, وہ سب سے دشوار گزار ہے اور سب سے مشکل مرحلہ ادھر آئے گا.
ٹھیک ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ فوج نے تو جگہ دے دی ہے, تو باقی جو انتظامیہ ہے وہ کدھر ہے؟ جو آئی ڈی پیز ہیں وہ کب واپس جائیں گے؟ میرے خیال میں جب تک اس کے اوپر غور نہیں ہوگا تو فوج کو کسی زمین کے ٹکڑے کے اوپر قبضہ کرنا کسی ایک غیر روایتی فورس کے خلاف وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے.
یہ میرے ذہن میں تھا, میرے ذہن میں تھا, میں چاہ رہا تھا کہ بعد میں پوچھوں, لیکن چونکہ آپ نے اس کا ذکر کر ہی دیا تو یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا بریگیڈیئر ساتھ صاحب کہ ضرب عصب تو ایک کارروائی کا نام تھا نا, ایک مخصوص علاقے میں فوجی کارروائی کی, مگر کیا شدت یا شدت پسندی ختم ہو گئی یا ہو جائے گی؟
نہیں جی, اس کے دو تین وجوہ ہیں جن کے بنا پر یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ شدت پسندی ختم ہوگی. ایک تو یہ جو مرض ہے یہ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے, تو ادھر تو صرف ان کے پاس زمین تھی, یہاں پر ان کے پورے پاکستان میں کراچی سے لے کے پشاور تک یہ پھیلے ہوئے ہیں, ان کے سلیپر سیل موجود ہیں, ان کے خلاف کوئی کارروائی تو مجھے فی الحال ممکن نظر نہیں آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو نظریہ ہے, آئیڈیالوجی ہے, نظریہ ہے ملیٹنٹ کا, اس کے سٹیٹ نیریٹو کیا ہے, ریاست کیا نظریہ دے رہی ہے, وہ میرے خیال میں اس وقت مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کام ہو چکا ہے, نہ ان میں قابلیت ہے, نہ کوئی سوچ فکر ہے اس کے اوپر ان کی وہاں پر آ رہی ہے. تیسرا اس کا جو ایک جو پورے علاقے میں پورے ریجن میں جو یہ مسئلہ ہے, افغانستان میں ہمارے یہ شدت پسند گھسے ہوئے ہیں, ان کے یہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی جب تک اس کے اوپر میرے خیال میں بات چیت نہیں ہوگی, اس میں افغانستان نہیں ہوگا, اس میں باقی جو اس پورے علاقے کے ممالک ہیں, جب تک ان کے ساتھ کوئی اس کے اوپر بات چیت نہیں ہوگی, میرے خیال میں یہ شدت پسندی اتنی جلدی ختم ہونے والی.
ٹھیک, بریگیڈیئر ساتھ صاحب آپ مجھ کو بالکل صحیح مقام پر لے آئے کہ جب تک کہ متعلقہ فریق یا پارٹیز سے بات نہیں ہوگی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں ڈاکٹر احسان ریڈی صاحب اس موقع پر آپ کو زحمت دے رہا ہوں, امریکہ دامے در میں سخن کئی مرتبہ پاکستان سے کہتا رہا کہ وہ افغانستان کی سرحد کے قریب قبائلی علاقوں کو شدت پسندوں سے پاک کرے, کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا امریکہ کے پالیسی ساز اداروں کی نظر میں یہ کام مکمل ہو گیا؟
جی نہیں, بریگیڈیئر صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب کا جو کہنا ہے وہ امریکہ کے مد نظر سے بہت جچتا ہے, اس لیے کہ ضرب عصب نے جو کام شروع کیا تھا وہ کام ادھورا رہا. وہ کام یہ تھا کہ ان کو جو ہے, جیسے بریگیڈیئر صاحب نے صحیح کہا, وہ اتنی بڑی آپریشن ہے کہ ایک مخصوص جو ہے اس کے آبجیکٹیوز بنانے کے بعد اس کو بھی کہنا کہ وہ یہ ہو گیا کام, یہ ناممکن ہے. تو امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے ضرب عصب جو ہے انکمپلیٹ آپریشن ہے رائٹ ناؤ.
تو امریکہ اور پاکستان کے درمیان کیا افغان سرحد پر شدت پسندی کا قلعہ کرنے کی بات چیت ہو رہی ہے, یا امریکہ پاکستان چپے چپے میں شدت پسندی ختم کرنے پر اصرار کر رہا ہے؟
اگر ہو رہی ہے تو اس کا کوئی کسی کو پتا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہو رہی ہے, اس لیے کہ یہ ایسی بات چیت چپ چاپ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. مگر جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ وہ اس قدر جو ہے ایکسٹریمزم پھیلا ہوا ہے پاکستان میں, اتنی شدت سے پھیلا ہوا ہے پاکستان میں کہ اس کا جو ہے ایک مخصوص آپریشن ضرب عصب, نام تو بہت بھاری دے دیا انہوں نے, مگر نام بڑے اور درشن چھوٹے والی بات ہے کہ اتنی بڑی آپریشن کا نام دے دیا انہوں نے کہ ہم ضرب عصب ہیں, ہم اتنی ضرب لگائیں گے ان کو, مگر وہ عصب کیا ہے ان کو. میں نے تو یہاں رپورٹس ایسی پڑھی ہیں جو بریگیڈیئر صاحب کو شاید پتا ہو یا نہیں پتا ہو, پتا یہ میں نے رپورٹ ایسی پڑھی کہ بعض آپریشن سے پہلے جو ہے ان کو بتا دیا گیا ٹی ٹی پی والوں کو کہ ہم آنے والے ہیں, تو بہت سے بھاگ گئے افغانستان میں, وہاں چھپے ہوئے بیٹھے ہیں. تو یہ امریکہ کے جو ہے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ناقابل قبول بات ہے.
سنا میں آنے والا ہوں آپ کو, پھر آتا ہوں ایراڈی صاحب. بریگیڈیئر صاحب سنا آپ نے, احسان ایراڈی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کاروائی سے پہلے ہی ان کے کان میں گوش گزاری کر دی گئی کہ کٹ لو یہاں سے نکل جاؤ, تو کیا پاکستان میں شدت پسندی کے خاتمے کے لیے کوئی واضح منصوبہ بندی آپ کو نظر آ رہی ہے, یا ضرب عصب جیسے ایڈ ہاک کاروائیوں پہ گزارا ہو رہا ہے؟
متاسفانہ یہ میرے خیال میں پاکستان کی پالیسی میں جو پیراڈائم شفٹ آنا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن میں تھوڑا سا اس کے ساتھ ایک بات بیچ میں ڈالوں گا, وہ یہ ہے کہ جب موجودہ حکومت نے بات چیت شروع کی اور اس کے بعد حالات ایسے نظر آ رہے تھے کہ ایک فوجی آپریشن ابھی ہونے والا ہے, تو میرے خیال میں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ کافی سمجھدار لوگ ہیں, وہ بے وقوف वाकिफ नहीं है, ना तजुर्बाकार हैं, उनको पता था कि क्या होने वाला है। देखें जी, वो लॉजिस्टिक बिल्डअप वो देखता है, उसमें बड़ी ऑब्जर्वेशन होती है, उसकी इंटेलिजेंस बड़ी मजबूत है, तो इस्तखबाराती तौर पे वो बिल्कुल खुद कफील है, उनको पता था कि क्या होने वाला है। उससे पहले उन्होंने अपने मतलब है कि जो भारी हथियार वगैरह थे वो भी निकाल दिए थे वहां से, और ये तीन चार मुख्तलिफ मकाम पे चले गए, कुछ अफगानिस्तान चले गए, कुछ शमाल चले गए, कुछ बाकी एजेंसी में चले गए, कुछ बंदोबस्ती इलाके में आ गए, कुछ कराची चले गए, कुछ सदर्न पंजाब चले गए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एक मजबूत पॉलिसी नहीं है इस वक्त।
ठीक है, तो डॉक्टर एहसान अलाई साहब, सुना आपने ब्रिगेडियर साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने कबायली इलाकों में ज़र्ब अज़्म के बाद खासकर शुमाली वज़ीरिस्तान में तामीर नौ के लिए दरकार फंड हासिल करने के लिए अपील करने जा रहा है। अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा आईडीपीस का मसला है, दूसरे मसाइल हैं, तो ये तो मदद पाकिस्तान मांग रहा है, अमेरिका का क्या जवाब हो सकता है? इसलिए कशकोल तो वहीं जाएगा ना,
कशकोल खाली जाएगा वहां यहाँ से वापस। मैं नहीं समझता अमेरिका इस मूड में है कि वो किसी को पैसा दे, या फिर अमेरिका नतायज जो देख रहा है वो नतायज कुछ नहीं है। नतायज वहां से जो है ऑपरेशन के नतायज से अमेरिका कतन गैर मुतमईन है। और फिर देखिए एक बात जो आपके इंटरव्यू में कवर नहीं की गई वो ये कि अफगानिस्तान के हालात बहुत बहुत कशीदा हैं, अफगानिस्तान के हालात बहुत बहुत खराब हैं। तो अगर ये टीटीपी वाले वहां जो यहां से जो भाग के आपके पाकिस्तान से भाग के जो अफगानिस्तान में चुके हैं उनसे और अफगानिस्तान के तालिबान से अगर गठजोड़ हो गया, इस सालों से कंबाइंड ऑपरेशन हुई, ऐसे वक्त पे जबकि अमेरिका की आईएसएफ फोर्सेस और अमेरिका की फोर्सेज वहां से निकलने वाली हैं, तो हालात तो उससे अच्छे होने के इम्कान बहुत कम है। इस सर्कमस्टांसिस में पाकिस्तानी फौज का जो है जो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो और कमजोर हो जाएंगे। एक और बात जो ब्रिगेडियर साहब ने नहीं बताई, वो शायद मुनासिब ने से नहीं समझते, जो डिफरेंसेस हैं जो सिविल गवर्नमेंट में और जनरल राहिल में, वो मेरे हिसाब से जनरल राहिल का बिल्कुल सही ऑब्जेक्टिव ये था कि उनकी सफाई पहले की जाए, बातचीत बाद की बात है, मगर ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट का नहीं, बातचीत भी करो उनसे और सफाई भी करो, तो ये काम दो हो नहीं सकते। तो ये जो डिफरेंसेज जो गवर्नमेंट में और मिलिट्री में है, वो डिफरेंसेज जब तक के दूर नहीं होंगे, जब तक उस वक्त जो है उस वक्त तक कोई कंबाइंड ऑपरेशन पाकिस्तान में इफेक्टिवली हो नहीं सकती।
ठीक है। मोहतरम ब्रिगेडियर साहब, दोनों तरफ से जो फायर आ रहा है ना, मैं उसको देख रहा हूँ कि ये कहाँ कहाँ लग रहा करके। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म में शिद्दत पसंदों के बड़े बड़े कमांडर ना तो मारे गए हैं ना पकड़े गए हैं, तो ये गए तो कहाँ गए?
मैंने आपको पहले जिक्र किया था और मैं एक बार आपको एक बात बता दूं कि हम जितना यहाँ पर अमेरिका मुखालिफ बातचीत करें, और हमारी फौज में भी एक अमेरिका मुखालिफ तासुर एक है, इनके जो बड़े बड़े लीडर हैं वो तो अमेरिका ने मार के दिए हैं इनको, वो ड्रोन से मारे गए, अगर टीटीपी को खत्म किया है और टीटीपी की जो अभी हालत है ये तो अमरीका ने बनाई है, हमने तो ये कोई ऐसे काम नहीं किया था जिससे इनकी ये हालत हो जाए। आपकी बिल्कुल सही बात है, मैंने पहले जिक्र किया था इनके मुख्तलिफ चले गए हैं, कुछ शमाल चले गए हैं, कुछ अफगानिस्तान में जाके उन्होंने पक्तिका के सूबे में उन्होंने पनाह ले ली है जो शुमाली वजीरिस्तान से भागे हैं, कुछ जुनूबी वजीरिस्तान आए हैं जहां पर फौजी ऑपरेशन हुआ था, कुछ वहां पर सजना ग्रुप जो है वो इस वक्त बॉर्डर के नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान के बॉर्डर के ऊपर सजना साहब बैठे हुए हैं। इस तरह कुछ लोग जो है वो बदबस्ती इलाके की तरफ आ गए हैं और छुप गए फिलहाल, मतलब है कि माहौल जो है वो साजगार नहीं है, जब साजगार हो जाएगा दोबारा निकलेंगे या इधर हमलों में इस्तेमाल होंगे, और कुछ जो है वो बाकी कबाइली इलाकों की तरफ मुंतकिल हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में कोई भी गुरले फोर्स उन्होंने बिल्कुल सही मंतक इस्तेमाल किए, फिलहाल मुंतशर हो गए हैं,
ठीक है,
और उन्होंने दोबारा ये अपने आप को एस्टेब्लिश कर देंगे, और उसके बाद ये फिर जो है जैसे पहले चल रहा था ज़र्ब अज़्म 15 जून से पहले जो कार्रवाई हो रही थी ये उस शिद्दत के ऊपर दोबारा इसको लेके जा सकते हैं। अगर हमने एक मजबूत पॉलिसी ना बनाई, हमने अगर ये खत्म ना किया कि ये गुड और बैड और जो मतलब है कि देखिए जी, हम मतलब है कि पिछले 13-14 साल में हम किधर तक पहुंचे हैं कि अफगानिस्तान मजबूर हो गया कि जो हमारे शिद्दत पसंद है उन्होंने उनको पनाह देनी शुरू कर दी, क्योंकि आप दे रहे हैं टिट फॉर टैट। ये छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ के ये छोटे छोटे अहदाफ हासिल करके हम एक दूसरे के साथ ये जो ब्लेम गेम कर रहे हैं इससे तीसरा आदमी फायदा उठाएगा, और जो इराक और शाम की सरहद के ऊपर इस वक्त हालात हैं फिलहाल वो नहीं है, लेकिन ये बन सकते हैं अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने इस मसले का मुश्तरका तौर पर इसका हल ना निकाला।
आप दोनों से बिल्कुल एक आखिरी सवाल ब्रिगेडियर साहब, 10 में से कितने नंबर दीजिएगा ज़र्ब-ए-अज़्म को?
دس نو آٹھ سات پانچ ترقی کے کیا دیں گے کتنے نمبر؟
دیکھیں جی مطلب ہے کہ اگر آپ کاؤنٹر انسرجنسی ایفرٹ کی بات کر رہے ہیں نا, اس میں تمام, اس میں فوجی آپریشن کا ایک وہ ہے ایلیمنٹ ہے, ٹھیک ہے جی, پھر تو میں اس کو دو تین نمبر دوں گا. اور اگر آپ صرف فوج کی طرف سے دیکھیں گے, فوجی اس کا دیکھیں گے, تو میرے خیال میں سات نمبر دیے جا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے محترم ڈاکٹر احسان حراری صاحب, دس میں سے کتنے نمبر ضرب عصب کے لیے؟
میں ضرب عصب کے لیے فوجی طرف سے تین نمبر دوں گا اور گورنمنٹ کی طرف سے زیرو.
یہ تھے واشنگٹن سے ڈاکٹر احسان احراری اور پاکستان سے ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد. پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے پاکستانی نجی ٹی وی اے آر وائی کا لائسنس معطل کر دیا. کیوں, کیا تکلیف تھی؟ تجزیہ آیا جاتا ہے. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کا احوال صبا رحمت کے ساتھ.
آسٹریلوی کرکٹ بورڈ کی جانب سے ان تمام کرکٹرز اور انتظامی عملے کے لیے نومبر کے مہینے تک عام معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے, جو میچ فکسنگ اور ڈوپنگ سے متعلق کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کریں گے. اس وقت آسٹریلیا کرکٹ بورڈ سے متعلق انتظامیہ اور کھلاڑیوں کو کرپشن اور دھوکہ دہی کی خبر رکھنے پر 5 سال کے لیے معطل کیا جاتا ہے, لیکن یہ عام معافی ان کھلاڑیوں کے لیے نہیں ہوگی جو خود غیر قانونی اقدامات میں ملوث رہے. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ 22 اکتوبر سے 26 اکتوبر تک دبئی میں کھیلا جائے گا, جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ 30 اکتوبر سے 3 نومبر تک ابوظہبی میں کھیلا جائے گا. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے جانے والے ون ڈے میچوں کی سیریز میں پاکستان کو 3-0 سے شکست ہوئی. پاکستان نے گزشتہ 20 سال سے آسٹریلیا کے خلاف کسی بھی سیریز میں کامیابی حاصل نہیں کی. نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کرکٹ ٹیم کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل سے نیوزی لینڈ کے علاقے ماؤنٹ مینگنوئی میں کھیلا جائے گا. فٹ بال پریمیئر لیگ مقابلوں میں فٹ بال کلب لیورپول نے کوئنز پارک رینجرز کو 3-2 سے شکست دے دی, جبکہ اسٹاک سٹی نے سوینسی سٹی کو 2-1 سے ہرا دیا. آج ویسٹ برومچ ایلبین کا مقابلہ مینچیسٹر یونائیٹڈ سے ہوگا. اب تک لیگ ٹیبل پر چیلسی کی ٹیم 22 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے, جبکہ دوسرے نمبر پر مینچیسٹر سٹی ہے جس کے 17 پوائنٹس ہے. ساؤتھ ہیمپٹن کی ٹیم 16 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے. ملیشیا میں جاری سلطان آف جوہر انڈر 21 ہاکی کپ بھارت نے جیت لیا. فائنل میں بھارت کا مقابلہ برطانیہ سے تھا, جس میں بھارت نے برطانیہ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1-1 میں 2 گول سے ہرا دیا.
کھیلوں کا احوال صبا رحمت کی زبانی. افغانستان میں پہلے سوویت یونین آیا, منہ کی کھائی چلا گیا. امریکہ آیا, اب جلدی وہاں سے نکلنے کی کوشش میں. کانفرنس ہوئی ہے, اس میں چین مدعو تھا, تو کیا چین اس علاقے میں کوئی کلیدی کردار ادا کر پائے گا؟ ہارون رشید کا تجزیہ آنے کو ہے. فی الوقت آیا سیربین کا نصف, اور اس موقع پر آتی ہیں خاص خاص خبروں کی سرخیاں. آج یہ ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی.
پا پاکستان میں قبائلی علاقوں کے لیے وفاقی وزیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان سے جنگ کے باعث بے گھر ہونے والے افراد کی بحالی کے لیے حکومت نے بین الاقوامی اداروں اور ملکوں سے مالی مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے. انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے امید ظاہر کی ہے کہ توہین رسالت کی مسیحی ملزم آسیہ بی بی کے کیس میں سپریم کورٹ تمام پہلوؤں پر غور کرے گی. عالمی ادارے صحت نے نائجیریا کو ایبولا سے پاک قرار دے دیا ہے. وہاں پچھلے 6 ہفتوں کے دوران ایبولا کا ایک بھی مریض سامنے نہیں آیا. ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے کہا ہے کہ ترکی نے عراقی کرد پیشمرگا جنگجوؤں کو شام جانے کی اجازت دے دی ہے تاکہ وہ وہاں کوبانی میں دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں کرد جنگجوؤں کی مدد کر سکیں. ہانگ کانگ کی ہائی کورٹ نے جمہوریت نواز سرگرم کارکنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ مظاہرے کی دو سائٹس کے بعض حصوں کو خالی کر دیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے شمائلا خان سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. افغانستان پہلے سوویت یونین آیا, شکست کھائی, پھر امریکہ آیا اور اب جلدی وہ وہاں سے نکلنے کی کوششوں میں ہیں. ایسے میں افغانستان اور پاکستان کیا چین کو وہاں آزمانا چاہ رہے ہیں؟ تینوں ہمسایہ ممالک کے درمیان افغانستان کے زمین میں علاقائی تعاون بڑھانے کی دو روزہ کانفرنس اسلام آباد میں ختم ہوئی. مقررین کا کہنا تھا کہ اس خطے کا اہم ملک ہونے اور سامراجی عزائم نہ رکھنے کی وجہ سے چین اہم کردار ادا کر سکتا ہے. تجزیے کے ساتھ اسلام آباد سے ہارون رشید.
اسلام آباد میں قائم غیر سرکاری تھنک ٹینک پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ اور جرمن غیر سرکاری ادارے کے اے ایس کی جانب سے پاکستان, چین اور افغانستان کے درمیان تعاون سے متعلق دو روزہ کانفرنس آج ختم ہو گئی. اپنے خطاب میں چینی سفیر سن وئی تونگ نے کہا کہ پاکستان, چین اور افغانستان خطے کے اہم ترین ممالک ہیں. تینوں کے مابین قریبی تعلقات کو پروان چڑھانے کے لیے مل جل کر جدوجہد کرنی ہوگی. یہ قریبی تعلقات کس قسم کے ہو سکتے ہیں اور کیا افغانستان کسی تیسری عالمی طاقت کے بڑھتے اثر و رسوخ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ میں نے یہ سوال افغانستان کے کانفرنس میں موجود مندوب اور مصالحتی کوششوں میں مصروف سابق وزیر ڈاکٹر غلام فاروق اعظم کے سامنے رکھا.
قومونه چې درته اوسېږ دا باید سره ژوند وکړو, زموږ ګټې سره شریکې دي, موږ باید په سوله کې ژوند وکړو.
باہر کا جو کوئی بھی آئے وہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے. جو ہمارے جیسی قومیں ساتھ رہتی ہیں انہیں چاہیے کہ آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کے فائدے کے لیے رہیں. جو بھی آتا ہے آپ اور میرے درمیان امن کو نقصان پہنچاتا ہے, لیکن چین اس علاقے میں موجود ہے اور اسے بھی سیکیورٹی خطرات پیدا ہو رہے ہیں. اب افغانستان میں وہ ہمسایہ ممالک جنہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے اوپر ایک مصیبت طاری کی, وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں.
پاکستان میں افغان سفیر جانان موسیٰ زئی نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کا افغانستان 2001 کے افغانستان سے یکسر تبدیل شدہ اور ترقی یافتہ ہے. آج جمہوری افغانستان پارلیمنٹ, عدلیہ, نیشنل آرمی, سول سوسائٹی, انٹرنیٹ, میڈیا سے متعلق تمام جدید طرز زندگی کے تقاضے پورے کرنے میں مصروف عمل ہے. کانفرنس میں شریک تجزیہ نگار حسن عسکری رضوی سے پوچھا کہ کیا کوئی نیا سہ فریقی اتحاد بننے جا رہا ہے؟
نہیں, الائنس تو میرا خیال ہے کوئی نہیں بن رہا, لیکن اب میرا خیال ہے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان اور چائنا اور افغانستان مل کے جو یہاں پہ شیئرڈ کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کریں. بنیادی طور پہ ٹیررزم ہے, تو اس سلسلے میں وہ کوآپریشن بڑھائیں. چائنا کا انٹرسٹ ہے ویگر موومنٹ کی وجہ سے ہے, کیونکہ ان کے بندے پاکستانی ٹرائبل ایریا میں بھی ہیں, افغانستان میں بھی ہیں, چائنا پاکستان اور پاکستان افغان بارڈر کا, اس میں اگر کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہو سکے. دوسرا یہ کہ افغانستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ چائنا ریکنسٹرکشن میں ان کی مدد کر دیں, کیونکہ وہ امریکن سے تو کافی ناراض نظر آتے ہیں. تو چائنا پاکستان میں اکنامک ڈیولپمنٹ میں بڑا کنٹریبیوشن ہے, تو یہ چیز ان کو اٹریکٹ کرتی ہے افغانس کو. تو اس قسم کے آپشنس جو ہیں وہ ٹریڈ کے بڑھایا جا سکتا ہے.
پولیٹیکلی کتنا چائنا افغانستان میں انوالو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے؟
دیکھیے, پولیٹیکل کوئی ڈیپ انوالومنٹ تو چائنا کرے گا نہیں. ایک تو انوالومنٹ یہ ہوگی کہ وہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے, ان کی کمپنیز پروجیکٹس لے سکتی ہیں, مائننگ کے پروجیکٹس لے, اس وقت بھی ان کا مائننگ کا ایک دو انٹرسٹ چل رہے ہیں, تو وہ ان کی کمپنیز کام کریں گی. لیکن اس سے زیادہ جو ان کی انوالومنٹ ہوگی کاؤنٹر ٹیررزم کے سلسلے میں وہ مدد کر دیں گے, لیکن ایکچوئل انوالومنٹ پالیٹکس میں گروپ سے کس طرح پیس ہوگا اس میں چائنا باہر رہے گا, کیونکہ چائنا کی پالیسی بھی نہیں ہے کہ وہ اتنی ڈیپلی انوالو ہو کہ وہ پھر ری ایکشن ڈیولپ ہو جس طرح روس کے خلاف ہوا, امریکہ کے خلاف ہوا.
چینی سفیر سن وائی تونگ نے مزید کہا کہ افغانستان کی ترقی و خوشحالی کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے والا ملک کا اعزاز چین رکھتا ہے۔ افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ محمد کا کہنا ہے کہ افغانستان میں سرمایہ کاری ہی چین کو اس کی جانب کھینچ رہی ہے۔ رستم شاہ محمد:
چائنا کی وہاں پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اور اکنامک انگیجمنٹ ہے۔ مثلا آپ دیکھیں صرف لوگر کا جو کاپر مائنز ہے اینک کے، وہاں چائنیز نے 3.2 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ کی ہے۔ تو چائنا یہ بھی سمجھتا ہے کہ جو امریکہ کے لانگ ٹرم پریزنس ہے وہ اس کے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں نہیں ہے، کیونکہ وہ اس پروگرام کا حصہ ہے کہ چائنا کو کنٹین کیا جائے، چائنا کے گرد سرکل بند ہو جائے۔ تو چائنا کو یہ خدشات ہیں، اس لیے چائنا کا بہت بڑا رول ہے اور اس رول سے امن کے لیے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس میں پاکستان کو آگے بڑھ کے رول ادا کرنا ہوگا، اپنے جو کانٹیکٹس ہیں ان کو لیوریج کر کے کابل کی حکومت کو، جو ریزسٹنس ہیں ان کو، اور امریکہ کو بیٹھا کے، تاکہ اس مسئلے کا لانگ لاسٹنگ سلوشن کوئی ہو سکے۔ کیونکہ افغانستان کے الیکشن سے، ایک حکومت کے آنے جانے سے، دوسرے کے آنے سے، ٹریڈ بڑھانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب کانفلکٹ ختم ہو جائے گا، کانفلکٹ اس وقت ختم ہوگا جب ریزسٹنس کو آپ مین سٹریم کریں گے۔ کن شرائط پہ مین سٹریم کرتے ہیں یہ پاکستان کا کام ہے، پاکستان کا رول اور چائنا کا رول ہے۔
تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان پہلے امریکہ کا فیسیلیٹیٹر ہوا، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا افغانستان میں، اب اس طرح لگ رہا ہے کہ شاید چائنا کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کے رول کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیں پاکستان کا رول نیگیٹو اس لیے رہا ہے کچھ حد تک کہ یہاں پہ فوجی حکومت تھی، تو فوجی حکومت نے افغانستان کے قضیے کو اپنے رجیم کی پرولانگیشن کے لیے استعمال کیا، تو وہ پاکستانی عوام کے خواہشات کی ترجمان نہیں کر رہی تھی وہ پالیسی۔ پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ چائنا کو بھی شریک کیا جائے، ایران کو بھی شریک کیا جائے، تاکہ ایک ریجنل حل نکالا جا سکے۔
کانفرنس کے مندوبین نے اس امر پر اتفاق کیا کہ انتہا پسندی، دہشت گردی، علیحدگی پسندی جیسے چیلنجز کا مقابلہ باہمی طور پر تینوں ممالک کے مابین قریبی تعلقات کی بدولت ہی کیا جا سکتا ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ترکی نے اعلان کیا ہے کہ وہ عراق سے آنے والے کرد جنگجوؤں کو شام میں داخل ہونے کی اجازت دے گا، جہاں کوبانی میں شامی کرد جنگجو دولت اسلامیہ کے خلاف مارکا آ رہا ہیں۔ یہ اعلان امریکہ کی طرف سے کوبانی کے کردوں کو ہتھیار مہیا کرنے کے چند گھنٹوں بعد آیا۔ تفصیل کے ساتھ ظہیر الدین بابر۔
اتوار کو ترک صدر رجب طیب اردوان نے کرد جنگجوؤں کو دہشت گرد کہتے ہوئے امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ وہ انہیں مسلح نہ کرے، لیکن ایک دن بعد دو کام اس کے برعکس ہوئے۔ ترک موقف میں بظاہر تبدیلی آئی اور وزیر خارجہ مولود چاوشوغلو نے کوبانی میں دولت اسلامیہ کے خلاف لڑنے والے کرد جنگجوؤں کو نفری بڑھانے کا موقع دینے کا اعلان کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عراقی کردستان کی علاقائی حکومت نے بتا دیا ہے کہ وہ ترکی اور امریکہ کے ساتھ مل کر کوبانی میں مدد کے لیے تیار ہیں، ہم بھی پیشمرگ دستوں کو سرحد پار کوبانی میں داخل ہونے میں تعاون کر رہے ہیں، اس معاملے پر ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کوبانی سے نقل مکانی کی وہ اپنے گھروں کو محفوظ لوٹیں۔ ترک وزیر خارجہ کے الفاظ۔ کوبانی پر دولت اسلامیہ کی چڑھائی کے بعد سے ترک حکومت پر خود اس کی کرد آبادی کا دباؤ تھا کہ کوبانی کو بچانے کی خاطر ان لوگوں کے لیے سرحد کھول دی جائے جو وہاں جا کر لڑنا چاہتے ہیں۔ خود ترکی کو علیحدگی پسند کرد ملیشیا پی کے کے سے کئی دہائیوں کی بغاوت کا سامنا ہے، اور مبصرین کے مطابق ترک ملیشیا کے شام میں لڑنے والے کوبانی کے کردوں وائی پی جی ملیشیا کے ساتھ گہرے تعلقات کے باعث ترک حکومت کو خدشہ ہے کہ اس بحران سے پی کے کے پہلے سے زیادہ طاقتور بن کر نکل سکتی ہے۔ اب عراق کے کرد جنگجوؤں کو ایسے موقع پر ترکی کے راستے شام میں جا کر لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جب امریکہ نے گزشتہ شب طیاروں کے ذریعے اسلحہ اور بارود کوبانی میں پھینکا تاکہ کرد جنگجوؤں کے کام آ سکے، لیکن وہاں کے ایک سینئر اہلکار عصمت حسن نے زور دیا ہے کہ انہیں نفری نہیں بلکہ ہتھیار اس طرح کے دیے جائیں جیسے دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے پاس ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کردوں کی وائی پی جی فورسز کے لیے ہوا سے ہتھیار پھینک دینا محض ایک فوجی قدم ہے جس سے یہ پتا نہیں چلتا کہ کس قسم کے ہتھیار پھینکے گئے۔ اسلحے کی اس ہوائی مدد میں طبی سامان بھی شامل ہے۔ جہاں تک پیشمرگ دستوں کو یہاں بھیجنے کی بات ہے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ کام یہاں کی جمہوری اور فوجی انتظامیہ کے ساتھ مشاورت سے ہونا چاہیے، جیسے یورپی ممالک ہم سے پوچھ کر تعاون کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی ایسے کرنا چاہیے۔ ہمیں باہر سے آ کر یہاں لڑنے والوں سے زیادہ بھاری ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ ہم دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ کی کمان سنبھال سکتے ہیں صرف اس صورت میں جب ہمارے پاس اتنے بھاری ہتھیار ہوں جیسے ان کے پاس ہیں۔ کوبانی کے سینئر منتظم کے الفاظ، جو امریکہ کے طیاروں کی طرف سے وہاں ہتھیار پھینکے جانے اور ترک حکومت اور عراقی کرد حکومت کی یک طرفہ بیرونی فیصلوں سے خوش سنائی نہیں دیے۔ ادھر کوبانی میں نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ دو روز سے دونوں جانب کی بندوقیں قدرے خاموش ہیں اور کردوں نے شہر کے بیشتر حصوں سے دولت اسلامیہ کو نکال دیا ہے۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ اپنے ظہیر الدین بابر سے سنا۔ عالمی ادارہ صحت نے چند ہفتے تک ایبولا کا کوئی کیس سامنے نہ آنے کے بعد نائجیریا کو باضابطہ طور پر وبا سے پاک قرار دے دیا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق نائجیریا پر ایبولا ایک بار پھر حملہ کر سکتا ہے۔ نائجیریا سے پہلے سینیگال کو بھی وبا سے پاک قرار دیا گیا، مگر ایبولا اب بھی سیئرالیون، گنی اور لائبریا میں پھیل رہا ہے۔ ہمارے نامہ نگاروں کا، بلکہ کہیے کہ نامہ نگار ول راس کا مراسلہ، اس کا خلاصہ حسین عسکری کی زبانی۔
نائجیریا میں یہ ہسپتال اس وقت ایبولا کے خلاف جنگ کا مرکز بنا جب اس سال جولائی میں لائبریا کے ایک ڈپلومیٹ پیٹرک سویا نائجیریا پہنچے۔ ڈاکٹرز کے مطابق پیٹرک سویا وائرس سے شدید متاثر تھے، مگر یہاں سے بھاگ جانا چاہتے تھے، یہاں تک کہ وہ انہیں لگائی گئی ڈرپس نکال دیتے تھے اور اپنے خون کے چھیٹے میڈیکل اسٹاف پر پھینکتے تھے۔
The only way we could be sure and live up to our responsibility.
ہمارے پاس اپنی ذمہ داری پوری کرنے اور اپنے ملک اور ریاست کے ساتھ وفاداری کا ایک ہی راستہ تھا کہ ہم انہیں یہاں رکھیں،
was to keep him here.
پیٹرک سویا کی وفات ہسپتال میں ہوئی۔ اگر انہیں لیگوس شہر جانے دیا جاتا تو اس کے نتائج تباہ کن ہوتے۔ نائجیریا میں بہت تیزی سے ایکشن لیا گیا۔ میڈیکل اسٹاف نے تقریباً 900 ایسے افراد سے رابطہ کیا جن پر شبہ تھا کہ وہ وائرس سے متاثر ہیں۔ خوفزدہ میڈیکل اسٹاف کو اس کام پر آمادہ کرنا بھی ایک بڑا چیلنج تھا۔ نائجیریا جیسے وسیع ملک کو فی الحال ایبولا کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ مہلت مل گئی ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ مستقبل میں ایبولا کے ایک اور حملے سے نمٹنا شاید زیادہ مشکل ہو۔
ول راس کا مراسلہ حسین عسکری کی زبانی۔ پاکستانی سپریم کورٹ نے سزائے موت کے قانون کو ختم کرنے کے لیے وطن پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر ظفر اللہ خان کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ہمارا کمل۔
درخواست گزار بیرسٹر ظفر اللہ خان کہتے ہیں کہ انہوں نے سزائے موت کے قانون کو ختم کرنے کی درخواست 2011 میں، یعنی 3 سال قبل، عدالت عظمیٰ میں دائر کی تھی، تاہم غلط فہمی اور اعتراضات کی بنا پر اسے سماعت کے لیے منظور نہیں کیا گیا۔
ان کو غلط فہمی یہ تھی کہ کوئی پٹیشن دائر ہو چکی ہے، حالانکہ اس سے پہلے جو پٹیشن ایک دائر ہوئی تھی سو موٹو نمبر 2، وہ 2008 کا تھا۔ اس میں کسی نے، اخباروں نے یہ لکھا جی کہ گورنمنٹ نے 7000 آدمیوں کی سزائے موت کمپیوٹ کر دی ہے، حالانکہ یہ بات غلط تھی اور وہ پٹیشن وہیں پہ پڑی تھی۔ اور میری پٹیشن کو انہوں نے روک دیا کہ پہلے، کیونکہ ایک پٹیشن ہے تو یہ پٹیشن کیسے آئے گی۔
وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اب اپنے اعتراضات کو خارج کیا ہے، جبکہ سزائے موت سے متعلق ان کی ایک اور درخواست سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کر رہا ہے۔ بیرسٹر ظفر اللہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اس وقت 9000 ایسے قیدی موجود ہیں جو 12 سے 30 سال کی قید بھگت چکے ہیں، جو کہ عمر قید سے بھی زیادہ ہے۔ ان کا موقف ہے کہ کسی کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔
ہر ملک میں کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے، گارنٹی دیتا ہے آپ کی لائف کی۔ اب دیکھیے پاکستانی آئین جو ہے نا، اس میں آرٹیکل 9 کیا لکھتا ہے، 9 پرسن شیل بی ڈپرائیو آف لائف آر لبرٹی سیو ان اکارڈنس ود لا۔
انہوں نے مزید بتایا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر درخواست کو نمبر مل جائے گا، جس کے بعد وہ عدالت سے جلد سماعت کی درخواست کریں گے۔ لیکن اسی پر بات کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے سابق جسٹس طارق محمود نے کہا،
آرٹیکل 9 جو ہے رائٹ آف لائف ہے، لیکن رائٹ آف لائف جو ہے نا سبجیکٹ ٹو لا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا لا ہے جو یہ کہتا ہو کہ جناب اگر آپ یہ آفینس کمٹ کریں گے تو اس کی سزائے موت ہوگی، تو پھر تو وہ رائٹ اویلیبل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اس سے ہٹ کے ایک بحث ہے، کیونکہ ایک بات جو کہی جاتی ہے، یہ جو قانون ہے اس کا کا پرابلم یہ ہے کہ اگر زندگی چلی جائے تو ریورسیبل نہیں ہوتی, اور چونکہ ہمارا سسٹم ایسا ہے اور اس بات کی گنجائش رہتی ہے کہ کسی بے گناہ کو بھی سزا ہو جائے, تو اس لیے یہ جو سزائے موت کو ختم کیا گیا.
دوسری جانب انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے بین الاقوامی ادارے ایچ آر سی پی کی پاکستان میں سربراہ زہرا یوسف کہتی ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے سزائے موت کے قانون کے خلاف درخواست کو قابل سماعت قرار دیا جانا ایک مثبت پیش رفت ہے. وہ کہتی ہیں کہ گزشتہ سالوں میں اس معاملے میں عدالت کا رویہ بہت قدامت پسندانہ تھا. درخواست کو منظور کیا جانا ایک طرح سے شروعات ہے اور امید ہے کہ فیصلہ سزائے موت کے خلاف ہی ہوگا. وہ کہتی ہیں کہ سن 2002 کے بعد سے اب تک پاکستان میں صرف ایک قیدی کو موت کی سزا سنائی گئی. پاکستان میں سزائے موت کے قانون کو اگر ختم کر دیا جائے تو عوام کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس سوال کے جواب میں زہرا یوسف نے کہا کہ اگر عوامی رائے لیں تو زیادہ تر کا جواب اس سزا کو برقرار رکھنے کے لیے ہی ہوگا, کیونکہ اکثریت چاہتی ہے کہ ہر مجرم کو سخت سے سخت سزا دی جائے. مگر اس قانون کے خلاف دفاع میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ 130 سے زائد ممالک میں جہاں موت کی سزا ختم ہوئی وہاں جرم کی شرح بڑھی نہیں ہے. یاد رہے کہ پاکستان میں قانون کے مطابق صرف ملک کے صدر ہی موت کی سزا کے کسی قیدی کو معاف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. حمیرہ قبل, بی بی سی, اسلام آباد.
سربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. موضوعات ابھی آنے کو ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے پاکستانی نجی ٹی وی اے آر وائی کا لائسنس معطل کر دیا ہے. لیکن کیوں؟ مدعی تو ملا نہیں, لیکن مدعا لے اے آر وائی ملا. اس کے بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان اقبال سے میں نے پوچھا لائسنس معطل کرنے کا جواز تھا کیا؟ پیمرا نے کوئی وجہ بتائی؟
ابھی تک تو کوئی وجہ سامنے آئی نہیں ہے. یہ ریفر کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا جو سنگل بینچ بنا تھا جس کی ہیئرنگ ہوئی تھی 17 اکتوبر کو, جس میں محترم جج نے کوئی کمنٹس پاس کیے تھے وربلی, جس کے اندر کوئی ریٹن جو نوٹس جو ہمیں ریٹن جو فیصلہ آیا اس میں تو کچھ ایسی بات نہیں لکھی ہوئی تھی جہاں انہوں نے اے آر وائی کو بند کر دیا. بیسیکلی یہ پولیٹیکل ہے. انہوں نے آج ایک میٹنگ بلائی پیمرا کی, اس میں ون پوائنٹ ایجنڈا تھا.
وہ کیا؟
اور یہ ہمیں دو دن پہلے پتا تھا کہ وہ ون پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا کہ کوئی طریقہ ڈھونڈو جس میں اے آر وائی نیوز کو بند کیا جائے.
اچھا.
اور انہوں نے کر دیا. آج آج انہوں نے جو ان کے 15 ممبر ہوتے ہیں وہ بیٹھے, انہوں نے اے آر وائی نیوز کو سسپینڈ کر دیا لائسنس 15 دن کے لیے. کوئی وجہ نہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ مبشر لقمان ایک وجہ ہے جس کے پروگرام کی وجہ سے وہ بند کر رہے ہیں, تو مبشر لقمان کو تو وہ دو دن پہلے ہی بین کر چکے ہیں اے آر آئی سے, ان کو ویسے ہی ہٹا چکے ہیں. اور اس کے علاوہ مطلب اگر سچائی بولنے پہ ٹی وی چینلز بند ہوتے ہیں تو پھر میرے خیال سے پاکستان کے سارے ٹی وی چینلز کو بند ہونا چاہیے, ان کا لائسنس سسپینڈ ہونا چاہیے.
ٹھیک. تو اب سلمان اقبال کیا کیجیے گا آپ؟ کیا طریقہ کار کیا رہے گا؟ اپیل کریں گے, چپ چاپ بیٹھے رہیں گے؟
نہیں نہیں, ہم لڑیں گے. ہم بالکل بند نہیں کریں گے ٹرانسمیشن پیمرا کے پاس. کوئی بغیر نوٹس دیے ہوئے پیمرا ہمارا ڈیسیزن لے سکتی نہیں ہے. ہاؤ کین یو الاؤ اینی کنٹری کے کسی کے اوپر جرم عائد کیا, اس کی بات بھی نہیں سنی اور سزا اناؤنس کر دی؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے پاکستان میں, تو یہ کہاں کی ڈیموکریسی ہے؟ دنیا کے ہر جوڈیشری سسٹم کے اندر ہر جگہ پہ آپ جب کسی کے اوپر جرم عائد کرتے ہیں تو آپ اس کو برابر موقع دیتے ہیں.
آپ نے آج بلائی میٹنگ, آج آپ نے فیصلہ کر لیا, آپ بتائیں نا ہمیں کیوں کیا, ہم تو لڑیں گے, ہم تو اپنی آواز بالکل بند کریں گے.
تو محترم سلمان اقبال صاحب اس دوران کیا کیجیے گا, اپنی نشریات کو آپ معطل کریں گے یا جیو کی طرح انٹرنیٹ پہ نشریات جاری رکھیں گے یا پرواہ لے, مطلب ٹھیک ہے آپ نے کر لیا کر لیا, آپ اپنی نشریات
جاری, ہم بالکل معطل نہیں کریں گے اپنی ٹرانسمیشن کو, ہم بالکل نہیں کریں گے, ہم بالکل جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے. اگر وہ پیمرا سمجھتی ہے کہ ہماری آواز کو بند کر سکتی ہے تو وہ کوشش کر لے, ہمارے پبلک آف پاکستان ہمارے ساتھ ہے, ہم بولتے رہیں گے جو ہم بول رہے ہیں ابھی.
یہ تھے اے آر وائی کے بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان اقبال, اور تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ پاکستان کے کیبل ٹیلی ویژن آپریٹرز نے اے آر وائی کی نشریات بند کر دی ہیں. پاکستان میں صوبہ سندھ کی اسمبلی نے لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کیا ہے. اس بل کے تحت حلقہ بندیوں کے اختیارات الیکشن کمیشن کو دے دیے گئے ہیں جو اس سے قبل حکومت سندھ کے پاس تھے. تفصیل اور اس لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل کی خاص بات جاننے کے لیے میں نے کراچی میں ہمارے ساتھی حسن کاظمی سے بات کی.
جی, اس لوکل گورنمنٹ کا جو بل ہے اس میں دو بہت اہم باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو حلقہ بندیوں کا اختیار تھا, چاہے وہ یونین کونسل کی سطح پر ہو یا میونسپل کمیٹی کے لیے ہو یا ٹاؤن کمیٹی کے لیے ہو, ان کی حد بندیوں کا اختیار پہلے صوبائی حکومت کے پاس تھا جو اب الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا ہے اس بل کے تحت. اور دوسرا جو اس میں اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی منتخب رکن نے ضابطہ انتخابات کی خلاف ورزی کی, کسی بھی قسم کی خلاف ورزی اس نے کی, کیا وہ انتخابی ضابطہ ہو یا ضابطہ اخلاق ہو, تو نہ صرف ایک اس کی رکنیت جو ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے بلکہ اسے آئندہ 4 سال کے لیے نااہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے, اور یہ کام الیکشن کمیشن کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے, لیکن حکومت سندھ نے اس بل میں اختیارات تو منتقل نہیں کیا نا, تو اس کا کیا جواب ہے؟
جی, یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پہ جو دو بڑی جماعتیں ہیں سندھ کی, پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم, ان کے درمیان ہمیشہ سے ہی یہ مسائل رہے ہیں, کیونکہ اختیارات کی منتقلی جو ہے اس میں جو مالی اختیارات ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں, تو وہ انہیں ہیں, اور یہ بل بھی کافی حد تک متنازع ہے اس لحاظ سے.
تو جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ اس اعتبار سے یہ بل متنازع ہے, تو ایم کیو ایم کا کیا رد عمل ہے؟
جی, ایم کیو ایم نے دراصل کل رات کو اپنی رابطہ کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس میں سندھ حکومت سے علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا, اور صبح انہوں نے اپنے استعفے گورنر کو, جو ان کے وزرا تھے دونوں, انہوں نے گورنر کو اور مشیران جو تین تھے ان کے, انہوں نے وزیر اعلی کو ارسال کر دیے, اور اس کے بعد جا کر انہوں نے آغا سراج جورانی جو اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کے, ان کے پاس درخواست جمع کروائی کہ ہمیں اپوزیشن یعنی حزب اختلاف کی نشستیں ہمیں الاٹ کر دی جائیں. جب یہ بل پیش ہوا اس سے پہلے ہی وہ اجلاس کا بائیک آؤٹ کر کے وہاں سے جا چکے تھے. تو یہ بل کثرت رائے سے پیپلز پارٹی نے, چونکہ ان کی اکثریت ایوان میں, انہوں نے منظور کر لیا. ابھی تک اس بل کے اوپر ایم کے ایم نے اپنا رد عمل واضح طور پہ نہیں دیا ہے.
کراچی سے یہ تھے ہمارے ساتھی حسن کاظمی. جب بے لوس خدمت گزار فلاحی رضاکار لٹنے لگے, جب پاکستان کی ایک بڑی فلاحی شخصیت عبدالستار ایدھی جیسا آدمی لٹ جائے, پاس رکھی امانتیں ستمگر لوٹ لے جائیں, تو یہ علامت تباہی, بربادی, خود غرضی اور نفس نفسی کی ہے. عبدالستار ایدھی کے ساتھ کل جو واردات ہوئی اس کے بعد دل کڑا کر کے ہمارے ساتھی شازیب بلانی نے ان سے بات کی, اور عبدالستار ایدھی نے بھی بھیگی آنکھوں اور دکھتی روح کے ساتھ شازیب جیلانی کو جواب دیے. میں نے شازیب جیلانی سے پوچھا کہ کل کے واردات کے بعد اس وقت رد عمل ہے کیا؟
کل جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہاں پہ پولیس پوری حرکت میں آ گئی, کراچی کے جو اڈیشنل آئی جی ہیں وہ وہاں پہنچ گئے, چیف منسٹر صاحب نے مذمت کی, پی ایم صاحب نے کی, لیکن جو اصل ری ایکشن جو ہے میرا خیال ہے جو ان یہ روایتی بیانات سے زیادہ اہم ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھنے میں آیا, اور ہماری بھی یہاں پہ جو عام لوگوں سے بات ہوئی تو لوگوں نے کہا یار کراچی میں واقعی اتنا کرائم ہوتا ہے, یہاں پہ دن دہاڑے موبائل چن جاتے ہیں, ڈاکے ڈلتے ہیں, لوگوں کو دھمکیاں ملتی ہیں, لیکن سب کو جس بات پہ کافی شرم آئی وہ یہ کہ ایدھی جیسے انسان کو جس نے پوری زندگی اپنی لگا دی کراچی کے لوگوں کی خدمت کرنے میں, یہاں سے وہ لاشیں اٹھاتے رہے, دفناتے رہے, ایمبولینس سروس چلائی, کہ اس جیسے بندے کو بھی نہیں بخشا گیا. اور اس سے میرا خیال ہے کہ ایون کراچی جیسے شہر میں جہاں پہ اتنا کرائم ہوتا ہے اس پر کافی لوگوں کو دکھ ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ جو زوال ہے, جو پستی ہے, یہ اس کا ایک نیا لیول سمجھیں کہ عبدالستار ایدھی کو بھی کراچی جیسے شہر میں نہیں بخشا گیا.
تو اس پر خود عبدالستار ایدھی صاحب نے کیا کہا, وہ خود کیا کہتے ہیں؟
بڑا افسوس ہے شفیع صاحب, ان کو میں نے, میری ان سے بات ہوئی آج, تو ایک تو ظاہر ہے کہ اب ان کی عمر بھی کافی ہے, وہ 86-88 برس کے ہیں, ان کی صحت صحیح نہیں رہتی ہے, وہ ڈائلسس پر ہیں. تو میری جب ان سے بات ہوئی تو کافی دکھ تھا انہیں. انہوں نے مجھے جو الفاظ انہوں نے کہے, انہوں نے کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا, اور انہوں نے کہا کہ میں نے اتنا کچھ کیا ہے اس شہر کے لیے لیکن مجھے اس کا یہ صلہ مل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا یہی مطالبہ ہے. میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا یہی مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے اور یہ غریب لوگوں کی جو امانتیں وغیرہ میرے پاس پڑی تھیں یہ ان سے نکلوایا جائے تاکہ میں ان کو واپس کر سکوں. بعد میں میری ایڈی صاحب کے بیٹے فیصل ایڈی سے بھی بات کی, ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایڈی صاحب کا جو مان تھا نا وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے بغیر کسی سیکورٹی کے, مطلب پولیس ان کو بھیجی جاتی تھی تھانے کی طرف سے کہ جی آپ کو تھریٹ ہے, تو یہ اپلیکیشن دیتے تھے کہ یار یہ پولیس یہاں سے ہٹا دو, مجھے نہیں چاہیے, میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, اور اگر اس شہر میں کسی کو آ کے مجھے مار کے کچھ ملتا ہے تو میں یہاں بیٹھا ہوں, آ کے مجھے مار لیں. تو ای ڈی صاحب کو ایک یہ سب فیصل کے مطابق یہ مان تھا کہ اس شہر میں چور اچکے مافیا یہ سیاسی لوگ یہ بھتہ خور, کہ ان سب کے باوجود ان کو یہ تھا کہ میرے ساتھ کوئی جو ہے نا زیادتی نہیں کرے گا کیونکہ میں اس شہر کی خدمت کرتا ہوں میں کچھ. تو فیصل نے کہا کہ ان کا مان وہ ٹوٹ گیا اور وہ روتے رہے کل, ان کو بڑا افسوس تھا, بڑا دکھ تھا کہ زندگی کے اس حصے میں آ کے انہیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں.
یہ تھے ہمارے ساتھی شاہ صاحب جیلانی. بھارت کی شمالی ریاست ہریانہ اور مغربی ریاست مہاراشٹر کے اسمبلی کے انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی کے بعد اب حکومت سازی اور سیاسی جوڑ توڑ زوروں پر ہیں. تفصیل کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم.
جشن ابھی جاری رہے گا.
یہ بہت ہی اتساہ کا ماحول ہے اور بی جے پی کی جیت ہے وہ ایک مطلب وکاس کی جیت ہے. بھارت کی یوا پیڑھی وہ وکاس چاہتی ہے.
تو چینج اپنے آپ آئے گا. پہلے کی سرکار تو کچھ کام ہی نہیں کرتی تھی, خالی جنتا کو پریشان کرتی تھی اور غریبی اس طرح پہ ہی رکھتی تھی.
ہر ہر مودی, ہر گھر مودی, ہر ہر مودی.
نریندر مودی کے سیاسی کریئر کا یہ حیرت انگیز سفر تقریباً ایک سال پہلے شروع ہوا تھا اور مئی کے پارلیمانی انتخابات کے بعد بی جے پی کے لیے یہ پہلی سخت آزمائش تھی. پارٹی کے صدر اور وزیر اعظم کے قریبی معتمد امت شاہ,
میں مانتا ہوں کہ اس سے بڑے وجے کوئی ہو نہیں سکتا, اور جو ویرودھی ہمارے کہتے تھے کچھ اپ چناؤ کو نتیجوں کو لے کر کہ مودی لہر سماپت ہو گئی ہے, آج سدھ ہو گیا ہے کہ مودی لہر آج بھی سونامی کی طرح سب کو دھوست کرنے میں سکشم ہے.
ہریانہ میں کانگریس 10 سال سے اور مہاراشٹرا میں 15 سال سے برسر اقتدار تھی. دونوں ہی ریاستوں میں بی جے پی کمزور تھی اور علاقائی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے انتخابی میدان میں اترتی تھی. اس لیے ہریانہ میں پارٹی کے لیے تنہا ہی واضح اکثریت حاصل کرنا اور مہاراشٹرا میں سب سے بڑی جماعت کے طور پر ابھرنا ایک بہت بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے, اور کانگریس کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. تجزیہ نگار ارملیش.
دیکھیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر 123 کے آس پاس سیٹیں بھاجپا اور اس کے سہیوگیوں نے پائی ہیں تو یہ بھی بہت بڑی سفلتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ سفلتا بھارتی جنتا پارٹی کی نہیں ہے. بھارتی جنتا پارٹی مہاراشٹر اکائی کی کم سے کم نہیں ہے, یہ نریندر مودی کی ہی ہے جو بھارتی جنتا پارٹی سے بھی بڑی شخصیت یا بڑا کردار ان کا ہو گیا تھا وہاں کی سیاست پہ. صرف اور صرف نریندر مودی کا یہ کرشمہ کہہ سکتے ہیں آپ جو 123 پلس سیٹیں آئی ہیں.
فی الحال حکومت سازی کی کوششیں جاری ہیں, اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ مہاراشٹر میں حکومت بنانے کے لیے کیا بی جے پی اپنی پرانی اتحادی جماعت اور نئی حریف شیو سینا کا ساتھ لے گی یا کانگریس کی پرانی اتحادی این سی پی کا. شرد پوار کی نیشنلسٹ کانگریس پارٹی 10 سال سے کانگریس کے ساتھ حکومت میں شامل تھی, لیکن انتخابات سے پہلے یہ اتحاد بھی ٹوٹ گیا تھا. نتائج آنے سے پہلے ہی این سی پی نے بی جے پی کو بلا شرط حمایت دینے کا اعلان کر دیا. پارٹی کے لیڈر پرفل پٹیل,
راشٹروادی کانگریس پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھارتیہ جنتا پارٹی کو مہاراشٹر میں سرکار بنانے کے لیے ہم مدد کریں گے, ہم سرکار کے باہر سے مدد کریں گے.
ملک میں اب نگاہیں جموں اور کشمیر اور جھارکھنڈ کے اسمبلی انتخابات کی طرف مڑ جائیں گی, لیکن کانگریس کے ترجمان شکیل احمد کا کہنا ہے کہ 2015 میں جب بہار کا الیکشن ہوگا تب ہی یہ معلوم ہوگا کہ مسٹر مودی کی کشش کمزور ہوئی ہے یا نہیں.
وہ کم تو ہو رہا ہے لیکن ابھی اٹ ول ٹیک سم ٹائم, کچھ دیر لگے گا. لگتا ہے کہ اگلے سال میں جب بہار کا الیکشن ہوگا تب لوگوں کو ایک سال کا وقت بھی مل جائے گا مودی جی کو, اور تب لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ اس سرکار نے کیا کیا ہے.
تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ اس کامیابی سے پارٹی اور حکومت پر مسٹر مودی اور امت شاہ کی گرفت اور مضبوط ہو جائے گی, اور مسٹر مودی کے لیے اب تیزی سے اقتصادی اصلاحات کا عمل شروع کرنا اور آسان ہو جائے گا. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
اور یہیں سیربین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر نازیہ میمن, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے زیشان حیدر, اور لندن سے کارلا وینڈر کیمپ. تو میں اپنی ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں سنیے شمائلہ خان سے.
پاکستان میں قبائلی علاقوں کے لیے وفاقی وزیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ نے کہا ہے کہ شمالی وزیرستان سے جنگ کے باعث بے گھر ہونے والے افراد کی بحالی کے لیے حکومت نے بین الاقوامی اداروں اور ملکوں سے مالی مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے. انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے امید ظاہر کی ہے کہ توہین رسالت کی مسیحی ملزم آسیہ بی بی کے کیس میں سپریم کورٹ تمام پہلوؤں پر غور کرے گی. عالمی ادارہ صحت نے نائجیریا کو ایبولا سے پاک قرار دے دیا ہے. انڈونیشیا کے نئے صدر جوکو ودودو نے آج جکارتا میں اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. وہ ملک کے پہلے صدر ہیں جن کا تعلق نہ ہی فوج اور نہ ہی سابق عامر جنرل سوہارتو سے منسلک سیاسی اشرافیہ سے ہے. نیپال میں حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے برفانی تودے گرنے کی وجہ سے ہلاک ہونے والے دیگر 10 سیاحوں کی لاشیں نکال لی ہیں. ہلاک ہونے والوں کی تعداد 40 ہو گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.